بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، حق تعالی شانہ اپنے محبوب اور نیک بندوں کے ساتھ جو معاملات فرماتے ہیں اس کے کچھ رموز گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ پاک کھول رہے ہیں. تو اپنا کچھ ذرا پہلے دینا علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چاہا تو یہ کہ ان کو راستے سے ہٹائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ادھر جا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ خود ان کا عمل حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی طرف لے جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور 4 سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب گھریلو لائف میں اپنی ان کی اپنے حالات کے اعتبار سے تو ایسے حالات نہیں ہیں، وہ تو چھوٹا بھائی ہے، یہ بڑے بھائی ہیں. تو وہ جو تکوین نظام چلتا ہے بزرگوں کا، جس کو کہتے ہیں کہ بزرگان دین تکوین نظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور کائنات میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس کو تکوین ہی کہتے ہیں. تو اس تکوینی نظام میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے، اور نکالے اس انداز میں کہ ان کو کنویں میں پہنچا دیا. بظاہر حضرت یوسف کے بھائیوں کے آنکھوں کے سامنے سے یوسف ہٹ گئے کہ بھائی اب یہ قصہ ختم ہو گیا، کہیں مرمرا گئے ہوں گے، انتقال کر گئے ہوں گے، یا کوئی اور ہو گیا ہوگا. اگر بچ بھی گئے، کسی نے اٹھا بھی لیا ہوگا، تو پتہ نہیں کس کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. اس طرح کے تصورات تھے. ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے عزیز مصر کے پاس پہنچے، عزیز مصر کے پاس سے وہ جیل میں پہنچے، وہ بھی ایک سفر ہے ان کا، اور جیل سے پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اور بادشاہ کے دربار میں جیل سے پہنچنے کا جو نظام بنا ہے، آپ دیکھیں کتنا عجیب و غریب ہے کہ بادشاہ کو مجبور کیا اللہ نے ان کو دعوت دینے پر. اور مجبوری یوں پیش آئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کے یہ ماہر تھے، چونکہ معجزہ کے طور پر ان کو خواب کی تعبیر آتی تھی. ایک بات اور بھی لکھی ہے بزرگوں نے، اگر آپ کے پاس فن ہے، کمال ہے، تو آپ اپنی نافعیت ثابت کر دیں گے جہاں بھی ہوں گے. اور جب آپ کی نافعیت یعنی نفع والا ہونا ثابت ہو جائے گا، تو آپ کا اکرام ہونا، آپ کو آپ کا مقام ملنا ضروری ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر آتی تھی، اس خواب کی تعبیر نے ایک دریا بنا دیا بادشاہ کے یہاں عزت اور اکرام کا. بھائی یہ تو ایسی چیز ہے کہ میرے پاس ہونا چاہیے. ہم لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں ملکوں سے کہ لوگوں میں فیلنگ بہت ہے، تعصب بہت ہے، ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں، ہمیں جاب نہیں دیتے، آسانی سے فائر کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں یہ، اور ہیں بھی، واجبی ہے، یعنی حق ہے، ایسا ہوتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، اصل جو کام کرنے کا مسلمانوں کو ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں بھی آپ جائیں، کمال آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ اس قوم کی ضرورت بن جائیں، نافعیت ہو جائے کہ بھئی یہ نفع والے بندے ہیں. چونکہ 13 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے باضابطہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ بات نکلتی ہے. پلس یہ بات ہے کہ ایک جگہ پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ سیلاب کی طرح گلیوں میں راستوں پہ بہنے لگتا ہے، تو گلیوں اور راستوں کا جو کچرا کوڑا ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پورا پانی گندا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ کچرا ہی ہے کچرا، اصل چیز کوئی نہیں ہے، خالی کچرا ہی بہ رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے، اور اس کے اوپر جھاگ بھی آ جاتا ہے، کف بھی آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ جیسا کہ بھٹی میں جب سونے کو، چاندی کو، لوہے کو، ایتر کو، تانبے کو، المونیم کو پگھلایا جاتا ہے، تو جو میل ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سب کالا کالا ہے اور میل میل ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو زبد ہوتا ہے اور جو کچرا ہوتا ہے وہ جانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اما ماین فہو ناس، اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ رہنے کے لیے ہوتی ہے. قداری کا یقریب اللہ الامثال، اللہ پاک مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس سے سبق لو. تو اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں قابلیت اپنے اندر ہو، نافعیت اپنے اندر ہو، کمال ہم سیکھے ہوئے ہوں، با کمال بنے، پھر کتنا بھی کوئی آدمی تعصب کرے گا پھر وہ چاہتا ہی ہے کہ بھئی آپ تو آ جاؤ کم از کم. ہمارے ہندوستان میں بہت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، بڑا تعصب ہے، بہت فیلنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، سب جگہ ہی سوتےلا سلوک ہے. مسلمان آپ کہتے ہیں ہائنڈی سوتےلے، کیونکہ غیر مسلم کے اعتبار سے تو سوتےلا ہونا بات واجبی بات ہے، کیونکہ دو ہی ہیں اصل میں اللہ کے پاس، مسلم غیر مسلم، تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ بات پکی ہے، الگ الگ چیز ہے، انجام بھی دونوں کا الگ الگ ہے، خود اللہ تعالیٰ کا برتاؤ دونوں کے ساتھ الگ الگ ہے. تو اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور دوسری جگہوں پر مختلف قسم کے ٹیکنالوجی میں، ٹیکنیکل شعبوں میں وغیرہ وغیرہ اپنی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں ایسی کہ وہ ضرورت بن جائیں سوسائٹی کی، معاشرے کی، تو پھر ان کو لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ، آفر دیتے ہیں ان کو، موقع ملتا ہے ان کے لیے بھی. تو ایسے ہی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار میں ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ نے جو ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی، خواب کی تعبیر کا فن ان کے پاس تھا، بادشاہ کو خواب کی تعبیر کی ضرورت پڑی، وہ تعبیر بالکل واجبی تھی اور بادشاہ کے کام کی تھی، اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی یہ تو آدمی رہنے کا ہے، میرے پاس رہنے والے جو شورا ہے میری خواب کی تعبیر دینے والی، وہ تو ایسے اہم خواب کو بھی اذکار سے حلام بول رہی کہ بس بھائی جی پراگندہ خیالات ہیں، ان کو بلا لیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جانے کے بعد میں اپنا تعارف کرا دیا اور فرمایا کہ وہ جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ 7 سال بہت اچھے ہوں گے اور 7 سال احتساب کے آئیں گے، آپ کو 7 سالوں میں پلاننگ کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی سیفٹی کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ یہ قابلیت میرے اندر ہے، میں کروں گا تمہارے لیے کام. چنانچہ جیسے ہی بات چیت ہوئی بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد، ان کا قصہ برات کا پیش آ گیا، بالکل بری ہو کر جیلخانے سے باہر آ گئے عزت کے ساتھ. تو اس کے بعد میں جب بادشاہ سے بات ہوئی تو بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں تم کو اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں، استخلص ولی نفسی. اور جب گفتگو ہوئی تو بادشاہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا ایک انتہائی مضبوط اور امانت دار آدمی مجھے ملا ہے آج، اور کسی بھی انتظامیہ کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے اگر کوئی مضبوط ہو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور امانت دار ہو، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. کسی بھی کارخانے والے کے لیے، فیکٹری والے کے لیے، کمپنی والے کے لیے، یہ دو سب سے پہلا آدمی چاہیے، مکین ہونا اور امین ہونا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مکین اور امین تو نے مجھے جانا، لیکن ایک اور چیز بھی میرے پاس ہے، میں حفیظ اور علیم بھی ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، میں حفیظ ہوں، نگرانی کرنے والا ہوں اور جانتا ہوں اس بات کو کہ کیسے یوز کیا جاتا ہے. ہمارا کار ہونا تو دیکھ ہی چکا ہے، یہ اوصاف ہوتے ہیں. یہاں سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، وہ یہ کہ ضرورت کے موقع پر آپ کو اپنا تعارف کھل کے کرا دینا چاہیے. آدمی میں تکبر اور بڑاپن تو نہیں ہونا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن جب ضرورت پیش آئے تو بتا دیں آپ کہ ہاں میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، میں یہ کام آتا ہے مجھے، میں یہ جانتا ہوں چیز کو. شرمائے نہیں آدمی، توازن میں نہیں، میں کیا، میں تو خواب کا پتلا جناب، میں تو حقیر فقیر سراپا تفسیر، مجھے کچھ نہیں آتا. اب یہاں والے تو پھر ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آتا، یہ سچ بول رہا ہے. آپ ویسے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پہ تو بولیں گے یا جھوٹ بھی ہوگا تو بولیں گے یہ صحیح بول رہا ہے. اپنا تعارف کرا دو بغیر بڑے پن کے، بغیر تعلی کے، یہ ضروری ہوتا ہے. قرآن شریف سننا چاہ رہے ہیں مسجد والے، اب حافظ صاحب سے پوچھیں آپ حافظ ہیں؟ نہیں نہیں میرے کو کہاں تھا، میرے کو تو یاد نہیں، کیسے کام چلے گا ادھر؟ آپ کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ جی ہاں میں نے یہ کیا ہوا ہے. لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے، کیونکہ فتویٰ دینے والے کا ایک قدم جنت میں ہوتا ہے، ایک قدم جہنم میں ہوتا ہے. اگر صحیح دے دیا اس نے تو ہدایت پھیل جائے گی، جنت مل جائے گی، اگر غلط دے دیا اس نے تو گمراہی پھیل جائے گی، جہنم میں چلا جائے گا. ایسے ہی فیصلہ کرنے والے کا، حضرت نے فرمایا کہ فیصلہ والا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جج ہوتا ہے نا، آج کل تو جج کیا ہے، بس اللہ ہی معاف فرمائے. حضرت اقضا تھے، جج کی صلاحیت، فیصلے کی صلاحیت حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ان میں ہیں, تو وہ افضاء ان کو کہا جاتا ہے. تو ان کی انہوں نے یہ فرمایا کہ جب فیصلے کے لیے کوئی چیز میرے کوئی مقدمہ میرے پاس آتا ہے تو میں میرا ایک پیر جنت میں ہوتا ہے جنت کے کنارے پر اور ایک پیر جہنم کے کنارے پر ہوتا ہے. اگر صحیح فیصلہ ہو گیا تو جنت مل جائے گی مجھے کیونکہ حق پھیل جائے گا, حق والے کو حق مل جائے گا, اور اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جہنم میں آدمی چلا جائے گا. بڑی نزاکت ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا پوچھے کہ آپ مفتی ہیں کیا, تو کیا کرے آدمی, بولنا ہی پڑتا ہے ہاں بھائی ڈگری کی ہوئی ہے, بعض آپ کا کورس کیا ہوا ہے اور علماء اساتذہ سے سیکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا تعارف کرا لینا چاہیے ضرورت کے موقع پر. اس کو دعویٰ نہیں کہتے, اس کو دعوت کہتے ہیں, اس کو تعارف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ ان کو زمین کے تمام خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا, وزیر فائنانس کہہ لیجئے اور معاشیات کہہ لیجئے, اقتصادیات کہہ لیجئے, غلوں کا نگہبان کہہ لیجئے, سب ان کو بنا دیا گیا. سات سال تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام برابر پلاننگ کرتے رہے اور کیا کیا کہ خوب غلہ اگوایا اور اس کو اس کی بالیوں میں رکھ کر اسٹور باضابطہ جو گودام ہوتے ہیں وہاں پر ان کو اسٹاک کر دیا اور لوگوں کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کے لیے دیتے رہے. پھر اس کے بعد سات سال قحط کے آنا شروع ہو گئے. جیسے ہی قحط کے سال شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تجویز کی کہ معمولی رقم لے کر انسانوں کو ان کی حیثیت کے مطابق بہت معمولی رقم لے کر ان کو ایک ان کو غلہ دے دیتے تھے. ایک آدمی کو جو اونٹ پر وہ لے جا سکتا ہے اتنا دے دیتے تھے, تھوڑے بھی پیسے لائے یا زیادہ پیسے لائے. ایک مقرر تو کیا ہوا تھا ڈسپلن کے لیے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تھی کہ ایک آدمی ایک اونٹ بھر کے سامان لے جائے جب تک اس کے بعد گزارا ہو, پھر اس کے بعد وہ آ جائے قرض ختم ہو جانے کے بعد. قحط جو پڑا تو کنعان میں بھی پڑ گیا. کنعان جو ہے یوسف علیہ السلام کا وطن کا نام ہے, جہاں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی رہتے تھے. وہاں پر بھی تنگی ہو گئی. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی انتظامی اعتبار سے بادشاہ نے انتظام کیا ہوا ہے تو تم لوگ بادشاہ کے پاس جاؤ اور وہاں سے غلہ لے آؤ. تو دس بھائی گئے دس اونٹوں پہ سامان لانے کے لیے وہاں, اور جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک معمولی ہدیہ ہے ہمارے ابا آپ دیے ہیں, یہ ہم دے سکتے ہیں, آپ ہمیں غلہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, او آ گئے ہمارے لوگ. اب اندازہ لگائیے کہ کیا اس بندے خدا کا ظرف ہے, عالی ظرف ہی کہتے ہیں اس کو, ان کا ظرف ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, اور پھر جن حالات سے حضرت یوسف کو اس کے باہر گزرنا پڑا وہ خود کتنے ٹف تھے, ہارڈ امتحان تھا ایک دم. وہ پوری کہانی پھر گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اور انہوں نے نہیں پہچانا, یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا بھائیوں نے. ایک تو بالکل بچہ بچپنے میں دیکھا تھا, اس کے بعد دیکھا ہی نہیں, 25 سال ہو گئے اس عرصے میں. اور پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام لوگوں کو زیادہ مرعوب نہیں ہونے کے لیے پردہ استعمال کرتے تھے. اتنا حسن تھا کہ کوئی آدمی آ کے ملتا اپنی بات رکھنا چاہتا تو وہ بھول ہی جاتا تھا کہ وہ کیا بات لے کے آیا ہے, وہ دیکھتے رہ جاتا تھا ان کو. تو انہوں نے پردہ بھی رکھا ہوا تھا. بھائیوں نے یہ سمجھا کہ یہ پردہ انہوں نے اپنے بادشاہ کی عظمت باقی رکھنے کے لیے, شان کے لیے, کیونکہ جتنا زیادہ کامن آپ عوام میں پبلک میں گھومیں گے رہیں گے اتنا رعب کم ہوتا ہے, جتنا چھپا کے اپنے کو رکھیں گے اتنا ایک عظمت دلوں کے اندر آیا کرتی ہے بڑائی. وہ خیال کیا بھائیوں نے. ہوا یہ کہ ہیرو نے تو پہچان لیا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام جو ہے نا حالات پوچھتے رہے, تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارے ابا کا کیا نام ہے, کیا نام, تم کیا کرتے ہیں, تمہارے ابا اور تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے, نکالا انہوں نے خود ہی. انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی ہے لیکن وہ ہم نہیں لائے, اس کے بابا چھوڑتے نہیں اس کو. سامان دے دیا اور کہنے لگے اگلی مرتبہ جب تم آؤ گے نا تو وہ جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لانا, اور اگر تم اس کو نہیں لائیں گے تو پھر میں تم کو بھی نہیں دوں گا بدلا. سب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم بابا کو بول کے لائیں گے, یعنی ان کو بہا کے بہلا کے پھسلا کے لے آئیں گے بھائی. جب پہنچے اپنے گھر غلہ لے کر تو کہنے لگے ابا جان آئندہ غلہ دینے سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ ہم بھائی کو نہ لے جائیں. انہوں نے پوچھا بھائی کو کیسے پتا چلا کریں گے, انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتایا, اور یہ کہیں کہ ہم نگرانی کریں گے. پھر ان کی پھر بھی یہاں کی یہی غلطی کی انہوں نے, جیسے یوسف کو کہا تھا کہ ہم نگرانی کریں گے, یہاں پہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نگرانی کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر اتنا ہی اطمینان ہے جیسے یوسف پہ اطمینان کیا تھا, اتنا ہی بھروسہ کر سکتا ہوں میں تمہارے اوپر. سامان انہوں نے کھولا تو جو قیمت انہوں نے دی تھی, راشن کے جو پیسے دیے تھے یعقوب علیہ السلام نے دے کر بھیجے تھے 10 بھائیوں کو، وہ پورے پیسے غلے میں رکھے ہوئے تھے اندر. یوسف علیہ السلام نے پورے پیسے واپس کر دیے تھے کہ پہچان لیا تھا کہ ابا کے پاس جانے والی یہ چیز، اور ویسے بھی آنے کی تما دینا تھا، بھائی کو بھی لانے کی تما دینا تھا، تو اس لیے پورا پیسہ رکھ دیا تھا. تو جب سامان کھولا انہوں نے تو پورا سامان ان کو اس میں، پورے پیسے اس میں ان کو مل گئے. تو کہنے لگے ابا جان یہ بادشاہ کتنا اچھا کریم نیک ہے، اور پورا اس نے پیسہ بھی واپس کر دیا ہے. اب اس صورت میں تو بھائی کو لے جانا واجبی بنتا ہے کہ غلہ بھی آ جائے گا فری میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی سختی بھی پیش نہیں آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں بھیج دوں گا تمہارے ساتھ بھائی کو دوسری مرتبہ، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم لاؤ گے اس کو. انہوں نے کہا اللہ ہے کہ کوئی مجبوری آسمانی پیش آ جائے تمہارے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، وہ ایک الگ بات ہے، بقیہ تم وعدہ کرو. تو انہوں سب نے وعدہ کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بچے تم ایک دروازے سے مت جاؤ، جب بادشاہ کے پاس جاؤ الگ الگ دروازے جاؤ. 10 کے 10 بھائی ایک ساتھ اونٹ لے کے داخل ہو رہے، لوگوں کو پتا چلا کہ 10 کے 10 بھائی ہے تو نظر لگ جائے گی. کہا کہ تم الگ الگ دروازے سے جاؤ. مگر اس کے بعد یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں کوئی اللہ کے فیصلے کو ہٹا نہیں سکتا، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں، جب آپ اسٹیبلش ہو رہے ہوں اور اللہ ایک دم سے صورتیں بنا دے دولت حاصل ہونے کی، ترقی کی، کامیابی کی، تو تھوڑا سا ریزرو ہو جانا، چونکہ اس میں نظر بہت لگ جاتی ہے. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جہاں اور چیزوں کے لیے لوگ ملتے ہیں، اس کام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خدمت ہو جاتی ہے، تو جو بات سامنے آتی ہے پتہ نہیں ہم کو کس نے کرا دیا، جادو کرا دیا، یہ ہوا وہ ہوا، اچھے چل رہے تھے کاروبار، اب جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ نقصان ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن ایک بڑا ریزن جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو دیا نا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے شو کیا اور خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا، ہم ایسے ہم ویسے، تقریب کر دی تو بڑی ایک بڑے پیمانے پہ کر دی، شادی کر دی تو ایسے انداز میں کہ پورے شہر میں وہ باجا بج گیا، ارے بھائی فلاں نے شادی کی، ایک باجا وہ خود اپنے گھر میں بجا رہے تھے، ایک باجا باہر شہر میں بج گیا. مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، حالانکہ یہ چیز غریبوں کو ہارٹ کرتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے اندر بھی حسرتیں بھری ہوئی ہیں، تمنائیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس چار پیسے ہیں، یہ اپنے موج کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اگر ہم کو بھی پیسے ملتے تو ہم بھی کچھ کر لیتے. تو یہ کبھی آہ نہیں لینا چاہیے غریبوں کی، چونکہ یہ آہ جو ہے اس سے زہریلے اثرات نکلتے ہیں. العین حق، حدیث میں ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اس طرح حسرت سے کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے کاروبار کو دیکھتا ہے تو ایک زہریلے سمے ریز جو ہیں آنکھوں سے نکلتے ہیں اور وہ متاثر کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ بہت عمدہ اونٹ ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا اور وہ اسی جگہ گر کے مر گیا. صحابہ کے زمانے میں خود پیش آئے اس قسم کے واقعات. تو اس لیے نظر لگنے کی دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے، نظر کی تعویذ وغیرہ استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی مسئلہ سے یہ کہا کہ تم لوگ ایک دروازے سے مت جاؤ. گئے یہ لوگ الگ الگ دروازے سے، نظر تو ان کو لگی نہیں مگر کام ہوا ان کا کچھ. چنانچہ ہوا یہ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے دوسری مرتبہ، تو حضرت یوسف نے اس چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی، اور وہاں پوری بات کھول دی ان کے سامنے کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور یہ فرمایا کہ اب کچھ ہوگا میں تم کو روکنے کے لیے کچھ تدبیر کروں گا، تم برا مت ماننا مگر بولنا بھی نہیں اس کو. جب سامان رکھ دیا تو بادشاہ سلامت نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو خاص اسپیشل پیالہ تھا وہ جو ہے بنیامین، ان کے بھائی کا نام ہے بنیامین، کے سامان میں رکھ دیا. وہ لوگ جب نکل گئے آگے تو پیچھے سے بادشاہ کا ایلچی آیا، کہنے لگے تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے چرایا ہے. یعنی کہ کیا چیز نہیں مل رہی، یعنی کہ بادشاہ کا پیالہ جو قیمتی تھا وہ کھو گیا ہے، اور جو آدمی دے دے گا اس کو تو ایک اونٹ کا سامان اس کو اضافہ دیا جائے گا. سب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے باپ نبی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سب نیک لوگ ہیں، ہم کوئی ایسی بدتمیزی اور چھچوری حرکت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ماں جی نہ ان سے رفلا ہما کنہ ساری پی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھوایا کہ اچھا اگر چوری کسی سے ثابت ہو جائے تم میں سے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان نکلے اس کو رکھ لینا ایک سال کے لیے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر چور چوری کرے اور ثابت ہو جائے تو ایک سال اس کی غلامی کرے جس کی اس نے چرائی ہے سامان چرایا. اور یہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا پہلے سے کہ چوری کی سزا ایک سال کے لیے قید ہو جانے کا ہے، اس کے گھر میں جس کا مال اس نے چرایا ہے, اور یہی پلاننگ کی تھی اصل یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بھائی کو روکنے کے لیے. سب کا سامان پہلے دیکھا دس بھائیوں کا, اور سب سے آخر میں بھائی کا دیکھا تاکہ ان کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہاں اسی نے کچھ حرکت کی ہوگی. بولے جب آخر میں گیارہویں بھائی کو سامان دیکھا تو اس میں سے سامان نکلا. کہتے ہیں بھائیوں نے کہا کہ یسرف فقط سرق اخ له من قبل, یعنی کہ ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ چور نکلے گا ورنہ ہم اس کو نہیں لاتے, اور اگر اس نے چرایا ہے نا تو اس کا ایک بھائی تھا جو مر گیا ہے وہ بھی چور تھا یوسف بولا. یہ بادشاہ کے سامنے بول رہے ہیں. ہوا اصل میں یہ تھا کہ سیم یہی کہانی خود یوسف کے ساتھ ایک مرتبہ ہو چکی تھی. وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پھوپھی بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہی تھی, بابا چھوڑ نہیں رہے تھے, بھائی صاحب چھوڑ نہیں رہے تھے, تو انہوں نے اپنے کمر کا پٹا جو ہوتا ہے چاندی کا سونے کا وہ یوسف کے پاس باندھ دیا تھا, اور ہنگامہ کر دیا کہ میرا چوری ہو گیا, سامان چوری ہو گیا, میرا زیور چوری ہو گیا. وہ کہیں نہیں نکلا, وہ یوسف کے پاس میں نکلا. تو وہ ضد کر کے انہوں نے کہا کہ بس یہ اس نے چرایا ہے لہٰذا ایک سال کے لیے اسے مجھے لے جانے دو. تو وہ قصہ جو ہے نا اس کا حوالہ دیا کہ اس نے چرایا ہے تو یہ کیا عجیب بات ہے, اس کے بھائی بھی ایک چور تھا یوسف نام کا, اس نے بھی چرایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تاؤ تو بہت آیا لیکن انہوں نے پی گئے. فاثر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدها لهم, ظاہر نہیں کیا پھر بھی اور اپنے جی میں اس کو رکھ لیا. کہنے لگے کہ ان کے باپ جو ہے وہ بوڑھے ہیں, آپ ہم دس میں سے کسی کو رکھ لیجئے مگر اس کو چھوڑ دیجئے, ہم چونکہ باپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کو ضرور لائیں گے. آج یوسف نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, جس سے غلطی ثابت ہوئی ہے, جس کے پاس چیزیں نکلی ہم اس کو رکھیں گے, ہم معافی چاہتے ہیں. مایوس ہو کے وہ لوگ چلے گئے, اور پھر آپس میں دس لوگوں نے مشورہ کیا, کہیں گے اب کیا کریں گے. ایک تو یوسف کے ساتھ وہ کہانی ہوئی تھی اس میں ہم قصور آپ سے صحیح ہے اندر اندر بول لیے, اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے مگر پھنس تو یہ بھی گیا ہے, کریں گے کیا, کہیں گے کیا کریں گے, جا کے باپ کو کھلا بول دو اور کیا کر سکتے ہیں. جا کے انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تو چوری کر دی, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اور جس کو ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں, اور ہماری بات نہیں ہے, آپ پوری بستی والوں سے پوچھو جتنے لوگ اللہ لینے کے لیے گئے تھے سب گواہ ہے کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا. بس علی القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا, سب سے آپ پوچھ سکتے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری طرف سے کوئی چال ہے لیکن میں اب بھی صبر ہی کروں گا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو میرے پاس لے آئے. اور پھر اپنے تنہائی میں چلے گئے, رونے لگے, اور اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی. بعض مرتبہ آدمی نیک ہوتا ہے, بے قصور ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی آتی ہے کہ اس کو صدمہ پہنچ جاتا ہے, اور اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ برسوں چلتا ہے. اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کی کیا غلطی ہے, پیغمبر ہیں, پیغمبر سے تو غلطی نہیں ہوتی, لیکن اتنا دل کو ان کو صدمہ پہنچا ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا, سفید ہو گئی. کہنے لگے کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کا ذکر کر کے روتے رہتے ہیں, اور آپ خام خواہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا لیں گے, آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں اپنے اللہ سے شکایت کر لے رہا ہوں میری, ان نماز کو بستی وحسنی الی اللہ, اپنے غم کا اظہار میں اللہ سے کر رہا ہوں اور تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. پھر کہنے لگے بچوں ایسا کرو کہ یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو دونوں کو تلاش کرو تم, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, یہ قوم کافر کا کام ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, امید رکھیں اللہ پاک سے کہ اللہ یوسف کو بھی دلا دے گا, بھائی کو بھی دلا دے گا. خیر تیسری مرتبہ یہ لوگ پہنچے غلہ لینے کے لیے, کیونکہ وہ تو 7 سال کا قید تھا. وہاں جا کے کہنے لگے بادشاہ سلامت, یہ ہے کہ بہت تکلیف میں ہم لوگ ہیں, اور ایک معمولی سی خدمت ہم آپ کے پاس لائے ہیں کہ وہ معاوضہ نہیں ہے وہ غلے کا, لیکن جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ لائے, بدا آپ مجھا. اب یہ ہے کہ سامان تو آپ ہم کو پورا دے دیجئے اور ہمارے ساتھ صدقے کا معاملہ کیجئے, جو بھی آپ کریں گے احسان ہوگا آپ ہمارے پر, کیونکہ اب منہ نہیں تھا ان سے مانگنے کو اس وجہ سے کہ بھائی چوری کر کے پکڑا ہوا تھا, تو اب وہ بھی بات تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلا لیا اپنے پاس, اور اس کے بعد میں باتوں میں پوچھنے لگے کہ اچھا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ میں کیا کیا تھا, اور جب تم نے یہ کام کیا تھا تو جہالت میں کر گئے تھے, ویسے نہیں ہیں آپ لوگ, کیا بڑا عذر ہے. اذن تم جاہلون, جب تم اس وقت تھوڑا سا جہالت میں تھے جب کر گئے, ویسے تو آپ لوگ بہت اچھے ہیں, اور یاد ہے تم کو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے. فوراً چمک گئے 10 کے 10 بھائی, کہنے لگے آئن کا لال یوسف, لگتا یہ ہے کہ آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، اور ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے. اور دیکھو قاعدہ یاد رکھ لو کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا، جو حالات آئیں گے اس پر جمے گا، اللہ پاک اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے. یہ دیکھو میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں تمہارے، یہ بتا دیا یوسف علیہ السلام. قالوا تالله لقد افرك الله، تو ان کے گھروں میں پانی پڑ گیا، وہ سب یاد آ گیا کہ جس کے ساتھ ہم نے کیا کوئی مروت نہیں کی، بے دردی کی، بے جگری کی، اس کو نہتا ڈال دیا کنویں میں، اپنی طرف سے اس کے ساتھ جو زیادتی ہو سکتی تھی وہ سب ہم نے کی، اس پر کوئی معذرت بھی نہیں کی، اس کو کوئی اس کے مکافات بھی نہیں کی، بچانے کی بھی کوشش نہیں کی، پوری چیز آنکھوں کے سامنے آ گئی. کہنے لگے اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے اور ہم سے غلطی ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی ترجیح کی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے، کیونکہ اصل اللہ سے تم نے غلطی کی، میرے سے تو کی، اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ معاف فرمانے والا ہے. یہ ایک ضرب کی بات ہوتی ہے کہ قصوروار سامنے آ جانے کے بعد اور قادر ہونے کے بعد آدمی اس کے اوپر، اور بالکل کھلم کھلا کوئی عذر ہی باقی نہیں رہا، تب بھی یوسف علیہ السلام نے تانا تک نہیں دیا، کوئی سخت لہجہ نہیں تھا، کوئی گالی گلوچ نہیں تھی، کوئی سزا نہیں دی ان کو کہ آج کے تم کو دکھا دوں گا میں بادشاہ ہو گیا ہوں، نہ تقریبا علیکم علیہم، جاؤ میں نے چھوڑا، ہو گیا تم سے نادانی میں ہوا، بلکہ ان کی بات کی خود ہی معذرت کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں کہ جو تم نے کیا وہ جان ویسے نہیں کیا، بس نادانی میں ہو گئی تم سے یار کر، اب یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا کے چہرے پہ ڈال دو، انشاءاللہ ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. یہ بھی یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی قمیض جیسے یوسف علیہ السلام والسلام یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالی جائے گی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. چنانچہ پورا قافلہ جو ہے وہ جانے لگا، اور پھر جاتے ہی جب راستے میں تھا یہ قافلہ تو یعقوب علیہ السلام نے گھر پہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے ایک دم بوڑھا پوسٹ نہ قرار دو، سمجھو کہ میں خیال کی باتیں کر رہا ہوں، اگر تم مجھ پہ ٹرسٹ کرو تو مجھے یوسف کی بو آ رہی. گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یوسف کی محبت میں پاگل ہو گیا. لیکن جب قافلہ آیا اور اس نے ان کے چہرے کے اوپر ان کا کرتا ڈال دیا حضرت یوسف کا، تو ان کی آنکھیں صحیح ہو گئیں. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ جب وہ خواب دیکھا ہے یوسف نے تو وہ سامنے آئے گا، ضرور اس کے ہڈن میں کوئی کہانی ضرور چل رہی ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ 27 سال ہو گئے اس پورے عرصے کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے نکلا وہاں سے تو اس کی خوشبو آ گئی ان کو، اور یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا باب ہو گیا یوسف ہے کہاں. اس کو کہتے ہیں گہے پر تاریخ اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ کہ اس کو لوہے محفوظ کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر کی جو چیزیں وہ بھی نظر نہیں آتی. یوسف مصر میں بیٹھے، کنعان سے مصر کوئی زیادہ دور نہیں تھا، کبھی ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا، اور یہاں ان کو خوشبو آ گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزوں میں اللہ ہی کا فعل کام کر رہا ہے، ان کو رکھنا غائب آنے میں اللہ کی مصلحت تھی، پتہ ہی نہ چلنے پائے، اور ادھر یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد ملأ اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، خواب کی حالت جو تھی وہ خواب اور بیداری کی تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا آپ پورا سمجھ رہے تھے، بلکہ یہ واقعہ تو خواب کا بھی نہیں، ویسے ہی پوچھا تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا. فوضا کفہ بین کتفیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں موڑوں کے بیچ میں رکھ دیا. اب اللہ کا ہاتھ ان کا رکھنا ایک خاص بات ہے، یہ اللہ کو ایسے ہاتھ نہیں ہوتا جیسے انسانوں کو ہے. فوجت تو برد انامیلی ہی فی صدری، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک، اللہ رب العزت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمتما بین السماء والارض، ہوا یہ کہ کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، نہ آسمان کی نہ زمین کی، سب نظر آ رہا تھا پوری جو کچھ کائنات میں. پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد بتاؤ کہ اب یہ جو فرشتے آسمانوں کے ہیں وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا فی کفارات اور فی رفع درجات، کہ مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ کون سی چیزیں ہیں اور مسلمانوں کے مرتبے کس چیز سے بڑھتے ہیں، اس میں ڈسکشن چل رہا ہے ان لوگوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فرشتوں کی اس بات کو سن رہے تھے. پھر آپ نے بتایا بھی ہے اللہ عدل لکم فیما یرفع اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کیا چیز ہو رہی تھی, فرشتے جس میں ذکر کر رہے تھے, فرمایا اصباح الوضوء عن المکارہ, ناگواری کے باوجود وضو کو کامل کرنا, نہ سردی ہے پھر بھی وضو مکمل کر رہے ہیں, سنتوں کا, مستحبات کا, سب چیزوں کا پورا پورا اہتمام. اعمال کی بڑی قیمت ہے میرے دوستو, وضو جیسی چیز اس کی اتنی بزہارت ہے. وضو اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے, نماز مقصود ہے, اس کے لیے وضو ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرشتوں میں اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے اصباح الوضوء عن المکارہ, ناگواری کے باوجود وضو کو کامل کرنا. ایک بات بتا دوں آپ کو, اگر وضو کو کامل کرنا یہ چیز ہے تو اس گرمی میں تراویح سننا کیا چیز نہیں ہوگی؟ پورا بھیگ جا رہے ہیں, پہلے چار رکعت میں پورا یہاں سے وہاں تک بنیان بھیگ جا رہی ہے. ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور قبول فرمائے ہماری اس نیکی کو. اللہ پاک جو ہے نا ہمت دے اور قبول فرمائے. اتنے حبس کے باوجود, اتنے یعنی اتنا ڈر لگ رہا تھا دو تین دن سے تو, کہ کہیں لوگوں کو ڈیہائیڈریشن نہ ہو جائے, ایسا حبس ہو جا رہا ہے ایک دم. یہاں ہو رہا تو وہاں کیا نہیں ہو رہا ہوگا, جہاں پہ فین بھی نہیں ہے, کچھ جگہ پہ فین ہے کچھ جگہ پہ نہیں ہے, مگر لوگ ماشاء اللہ صبر سے لگے ہوئے ہیں. گھبرانا نہیں کبھی ایسی چیزوں میں. اللہ پاک بڑے مہربان ہے میرے دوست, چھوٹی چھوٹی چیز پہ دے دیں گے. کیا پتا یہی کہہ دیں گے کہ ان لوگوں نے گرمی کو برداشت کیا تھا, صبر کے مہینے میں روزہ رکھ کے چلو چھوڑو ان کو, کہاں ان بےچاروں کو ستائیں اور ان کو پکڑ لیں. کسی بھی چیز پہ معافی ہو جائے گی میرے دوستو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذریعہ بنا کے امت کو نکال دیں گے. تو اس لیے ہوا یہ کہ اسباب الوضوء علی المکارہ. پھر دوسری چیز کیا فرمایا, کثرت الخطا علی المساجد, مسجد میں زیادہ قدموں کو ڈالنا آنے جانے میں. اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ بار بار مسجد میں آنا. ابھی ظہر پڑھ کے گئے تھے, ابھی عصر آ گئی, ابھی عصر پڑھ کے گئے تھے, ابھی مغرب آ گئی, ابھی مغرب پڑھ کے گئے تھے, ابھی عشاء آ گئی. تو بار بار مسجد آنا, مسجد کے قریب رہنا, مسجد بار بار آنا, فرض نمازوں کے علاوہ بھی مسجد میں آنا, مسجد میں بیٹھے رہنا, مسجد میں ذکر کرنا, مسجد میں اپنے اوقات گزارنا مسجد کے آداب کے ساتھ. کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا اس پہ بھی بولیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جا رہی. تو بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑو نہیں, تھوڑا صبر سے کام لو, ہے تکلیف ہو جاتی ہے. اب ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں فین کے بالکل اس میں کھڑا رہا ہوں, اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں کوئی دوسرا مجھے ڈسٹرب نہ کرے, وہ بےچارا ہٹا تو دوسرا آ جاتا ہے. ایسے مسائل بہت چل رہے تھوڑے تھوڑے سے ہو جاتا ہے, برا نہ مانو, طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, تھوڑی سی قربانی دے دو کہ بھائی میں برداشت کر لوں گا, تھوڑا آپ آرام اٹھا لیجیے. یہ بھی ایک نیکی ہو جائے گی. کثرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اصل عمل نہیں ہے, اصل عمل کی تمہیدات ہیں, اس کے مقدمات ہیں. اس پر یہ فضیلت ہے کہ ملائے اعلیٰ عام جنرل فرشتوں کو نہیں بولتے, بہت ٹاپ کے لوگوں کو بولتے ہیں, جو ان میں سب سے بڑے وہ ہیں, ان لوگوں کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. تو وہ اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نوازتا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا وقت آپ پر آیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ گئی, جس کا اٹھارہویں پارے میں ذکر آئے گا. دو مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اصل قصہ کیا ہے, کیا ہو گیا یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع نازل فرمایا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات بیان کی گئی, اور جن لوگوں نے اس میں باتیں کھڑی دیں اور افسانہ بنایا تھا ان کے لیے بہت شدید وحی سنائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ, جب محبوبین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو ہمارے شما کے ساتھ میں جو معاملات ہوتے ہوں گے اس میں کتنی حکمتیں نہیں ہوتی. اس لیے تکوینی طور پر پریشانیاں, مسائل, ابتلاعات, کاموں کا رک جانا, امیگریشن کا نہیں ہونا, لیگل اسٹیٹس میں پرابلمس کا آ جانا, جابوں کے پرابلمس ہیں, بیوی بچوں کے پرابلمس ہیں. ہماری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن بچے نافرمان نکل گئے, ہماری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن بیوی نافرمان نکل گئی. ایک ڈاکٹر صاحب آئے, رو رہے تھے اور کہنے لگے میں نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, مگر معلوم نہیں کیا ہوا میری بیوی ناراض ہو گئی ہے اور اس نے پولیس کو بلا کے مجھے گھر سے نکال دیا. وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے بےچارے, گھر ان کا ہے, نکال دیا ان کو. کہنے لگے اتنے بڑے صدمے میں اللہ نے مجھے کیوں ڈال دیا سمجھ میں نہیں آیا, میں نے نہیں پہنچایا کسی کو تکلیف. یہ ضروری نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر کہ آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچایا تو ہی آپ کو تکلیف پہنچے, اس کے بغیر بھی ہو سکتا. یعقوب علیہ السلام نے کیا قصور کیا ہوا یہاں پہ, ایسا ہو گیا. تو غلط ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو سنا دی یوسف علیہ السلام کی دور ہی سے, اور پھر اس کے بعد میں ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. سب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے گناہوں کی معافی مانگیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا اللہ سے. اسی وقت اس لیے نہیں کہا کہ یعقوب علیہ السلام تہجد میں ان کے لیے اسپیشل دعا کرنا چاہتے تھے. یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ تہجد کے موقع پر ان کی غلطی بہت بڑی تھی ان بھائیوں کی, نبی کے ساتھ میں کیا ہے انہوں نے, مطلب یہ کہ باپ کے نبی اور جس کے ساتھ کیا وہ بھی پیغمبر ہے یوسف علیہ السلام, اور وہ بھی بالکل کلم کلا, کوئی اس کا قصور ہی نہیں تھا اس میں, تو اس وجہ سے بہت بڑی غلطی تھی, تو اس کی میں معافی ضرور مانگوں گا. تو ہوا کہ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے, اما ابا بنیامین, یہ سارے کے سارے مصر میں آئے, اور جیسے مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے بہت استقبال کیا اور آرام سے ان کو اپنے یہاں لے گئے. اس کے بعد میں جو تخت شاہی ہے جس کے اوپر یوسف علیہ السلام بیٹھتے تھے وہاں امی ابا کو بٹھایا, تو جیسے ہی امی ابا کو بٹھایا تو جو 10 بھائی 11 بھائی تھے سب نے تعظیمی سجدہ کیا یوسف علیہ السلام, اور یہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. بہت سی چیزیں پچھلی شریعت میں جائز تھی, ہماری شریعت میں جائز نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے سجدہ تعظیمی, اب جائز نہیں ہے, پہلے جائز تھا. اسٹیچو بنانا, تماثیل بنانا اب جائز نہیں ہے, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا, ان کے یہاں تمثال بنتے تھے, یعنی تصویر ہی نہیں بلکہ اسٹیچو بھی بنانا جائز تھا, اور سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے بازا تک جنات اور شیاطین سے یہ کام ہوتا تھا. تو جو ہمارے شریعت میں ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اسلام میں تمثال تو بہت دور کی بات ہے, تصویر کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے, اور تصویر کو شرک کی بنیاد بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہمیشہ اس دنیا میں جب بھی شرک آیا ہے وہ تصویر کے راستے سے آیا ہے, اور آج بھی جتنی بےہودگی بے حیائی بدتمیزی پھیل رہی ہے پوری دنیا میں تصویر کے راستے سے پہنچ رہی ہے. اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو آپ سوچ لیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دوستو حضور کی بات ہے, وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا. جب آپ نے فرمایا کہ یہ شرک کی اور یہ بے دینی کی بنیاد ہے, تو یہ واللہ بے دینی اور شرک کی بنیاد ضرور ہوگی. اسی وجہ سے اس میں سختی ہے اسلام میں کہ سوائے خاص خاص مجبوری کے, پاسپورٹ پہ ضرورت ہے, آئی ڈی پہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے آپ تصویر کی چاہیے, مگر یہ کہ شادی ہو رہی ہے, مووی لگی ہوئی ہے, جگہ جگہ چھکا چھک چل رہا ہے, نہیں ہم نے دیکھا سعودیہ میں ہوتا, ہم نے دیکھا وہاں دیکھا, تم نے قرآن میں دیکھا, تم نے حدیث میں دیکھا, جب اپنی بات آتی ہے تو بولتے کہاں دکھاؤ قرآن میں, کہاں دکھاؤ حدیث میں, جب یہ باتیں آتی ہیں تو کہتے ہم نے سعودیہ میں دیکھا, ہم نے فلاں کو دیکھا, ہم نے, یاد رکھ لو تصویر پوری حرام ہے, اور یہ جو ہے نا اپنی شادیوں کو منحوس بنانے والا عمل ہے, برکت نکل جاتی ہے اس میں سے. نبی کو قتل کرنے کے بعد جو سب سے بڑا سخت گناہ بیان کیا گیا ہے وہ تصویر بنانا ہے, سن لو مووی والوں, حضور نے بتایا, ہم کو نہیں بتایا, کیونکہ سرکار نے بتایا اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان اشد الناس عذاب یوم القیامت من قتل النبی, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا, ثم المصورون, پھر تصویر بنانے والوں کو ہوگا, کہ ساری دنیا کی بدتمیزی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو تصویر بنائی ہے اس میں تو کسی میں ہم شیئر نہیں کیے, ہوتا یہ ہے کہ جو کام کامن ہو رہا ہوتا ہے جب آپ بھی کریں گے تو برابر کے شیئر ہولڈر ہو جائیں گے اس میں, ٹھیک ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہوا مگر دنیا میں تو ایک سلسلہ ہے نا, وہ اس کے اوپر کوئی پابندی کیسے نہیں ہے, اس لیے قانون جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے حتی الامکان اس سے بچے. تو بس یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت میں جائز تھا, یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, تو سب نے سجدہ تعظیمی کیا. جیسے ہی سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ گیا اور کہنے لگے ابا جان یہ تو میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی کہ میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اور اب جو ہے نا اما ابا وہ ہیں اور 11 بھائی ہیں, 11 ستاروں سے 11 بھائی مراد تھے اور چاند اور سورج سے امی ابا مراد تھے. اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں چاند میل ہے اور سورج فیمیل ہے, سورج میل نہیں ہے, اسی وجہ سے سورج کے لیے مؤنث کا لفظ یوز ہوتا ہے اور چاند کے لیے مذکر کا لفظ یوز ہوتا ہے. یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مذکر سے کیوں تعبیر کرتے ہیں, اس کو مؤنث سے کیوں تعبیر کرتے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا ہے چاند کیا ہے سورج کیا ہے, جا کے آنے سے کیا ہوتا ہے, اس تھوڑی پوری چیز سمجھ میں آ جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بیان دیا اس کے بعد میرے دوستو پانی کر دیتا ہے آخری آدمی, فرمایا کہ میرے پروردگار نے میرے خواب کو سچا کیا اور میرے پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے جیل سے نکالا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے, سوچنے کی بات ہے, انسان کی عادت ہے مصیبت کو یاد کرنا, مگر سلامتی تباہ کی بات, اللہ سے وفاداری کی بات یہ ہے کہ آپ نعمت کو یاد کریں. یہ نہیں کہا کہ بابا بہت مصیبت اٹھایا تمہارے بعد، میں کنویں میں گر گیا تھا، یہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد مجھے غلام بنا کے بیچے، پھر مجھے جناب گھر میں یہ پریشانیاں ہوئیں، پھر مجھے جیل خانے میں رہنا پڑا، اتنے سال میں جیل خانے میں مصیبت بھگتا، کچھ بھی نہیں، تو وہ ہو گیا اللہ پاک کی مصلحت تھی۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا ہے، وقت احسن ابھی اذا اخرجنی من السجن، ہمیشہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے شکریہ ادا کرنا، اور جو تکلیفیں آ گئیں ان کو بھول جانا، ہماری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے وہ چیز آئی ہے۔ اور پھر یہ کہ کہاں کہ بھائیوں کو کیسے میرے پاس لے آیا ہے، اس کے باوجود کہ شیطان میرے بھائیوں کے درمیان، میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان میں آ گیا تھا، بھائیوں کو کوئی الزام نہیں دے رہے، الزام شیطان کو دے رہے، اور ہے بھی شیطان کا کام اس میں تھوڑی ہے کہ اسی نے ورگلایا ان کو، پہچان گئے یوسف کی نظر میں، پہچان لیا اس بات کو کہ یہ جو سارا کام تھا یہ بھائی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے، نبی کی اولاد ایسی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے کہ شیطان آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں پہ الزام دینے کے بجائے اللہ کا یہ شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان، بھائیوں اور میرے درمیان، باوجود اس کے کہ شیطان بیچ میں آ گیا تھا، پھر بھی ہم کو اس سے نکال کے پھر ملا دیا، بے شک میرا پروردگار بہت مہربان ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شکریہ ادا کرنے لگی اللہ پاک کا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ملک عطا فرما دیا، یا اللہ آپ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا، آپ آسمان و زمین کے فاطر اور پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ مجھے مسلمان وفات دیجیے تو فنی مسلمہ، میری وفات اس حالت میں ہو کہ میں پکا آپ کا فرما بردار رہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ یہ عاجزی کی بات ہے، دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبر ہے، غیب کے قصے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو تم تھے اس وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا کہ آپ بھی نہیں تھے، ممان کن تلے ہم آپ نہیں تھے وہاں پہ جب یہ قصہ ہو رہا تھا۔ اب یہ سارا قصہ آپ ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ کو کون بتایا؟ یہ اللہ نے بتایا، جب اللہ نے بتایا تو وحی اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی، جب وحی آپ کے پاس سے آئی تو آپ پیغمبر ہوئے، تو آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں۔ اگر اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ واقعے کے وقت میں آپ نہیں تھے اور اس کی تفصیل سے واقف نہیں تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ میرے خاص ہیں اور میری وحی آپ کے پاس آ رہی ہے، تبھی تو آپ بتا سک رہے ہیں نا۔ یہ فرمایا اللہ تبارک وتعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر استدلال فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا پورا یعنی نصب یہ ہے کہ یعنی یہ آپ کے پاس تھا، وہ جانتے تھے، آپ نے پورا عمل بھی فرمایا ہے اس کے اوپر۔ سیم یہی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کی ہے، کیا قصور تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کرنے کا؟ یہ بتائیے، مکے سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، وطن سے بے وطن کیا، کیا قصور تھا آپ کا؟ شعبہ ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا 2.5-3 سال کے لیے، کیا قصور تھا آپ کا؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، عورتیں بلک بلک کے، عورتوں کے بچے بلک بلک کے روتے تھے، اور عورتوں کے سینوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا کہ پلا سکے، چونکہ ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پوری فیملی 3 سال تک ایسی مصیبت گزاری ہے، تلوار لے کے پیچھے پڑ گئے، پورا مجموعہ بن گئے، یعنی باضابطہ اجتماعیت کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کا احاطہ کر لیا، آپ شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کا پیچھا کیا، آپ مدینہ منورہ میں چلے گئے تو وہاں پر آپ سے آ کے لڑتے رہے، آپ کے خلاف پلاننگ کرتے رہے، آپ کے ساتھ معاہدے کر کے توڑتے رہے، کون تھے یہ؟ حضور کے رشتے دار تھے سارے۔ لیکن جب فتح مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا جو اس وقت تک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لا اقول لکم الا کما قال یوسف لاخی، آج میں وہی بات بولوں گا تم سے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کوئی ترجیح کی بات نہیں ہے، ان کیا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑا، تمہاری غلطیوں کی کوئی سزا نہیں دوں گا۔ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں عالی درفی، بلند اخلاقی، بلند کرداری۔ تو جب یہ اتنی سختیوں کے باوجود ہمارے پیغمبروں کا یہ اسوہ ہے، تو میرے دوستو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں، مال کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، اس میں اس میں، کبھی خاندان والوں سے، کبھی آفس والوں سے، کبھی محلے والوں سے، کبھی مسجد والوں سے، کبھی تو کبھی میں، یہ نہیں ہوں، یہ سب جو ہے نا دل چھوٹا ہونے کی بات ہے۔ آدمی کا ضرب بہت بڑا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھے، جو ہوتا ہے خیر اور شر کا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمائش کا ایک سلسلہ اس دنیا میں رکھے ہیں، نعمتوں کے ذریعے سے بھی اور تکلیفوں اور مشقتوں کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ اس کے بعد یہ سنا دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ان صفات کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ، اس بصیرت کے ساتھ، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اختیار کر کے پوری دنیا کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے، پورے مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کام کرنا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ کام میں بھی کروں گا اور یہ کام میرے ماننے والے بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ راجہ عبدالرزاق صاحب کی صحت کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے روزوں کو آسان فرمائیے، ہمارے لیے تراویح کو آسان فرمائیے، قرآن پاک کے سنانے اور سننے کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ قرآن پاک کی روح، قرآن پاک کا نور ہمارے اندر داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری روح کو اسے متاثر کر دیجیے، ہمارے دل کو اسے متاثر کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گوشت میں اے مولا کریم سب جگہ پورے جسم میں ہمارے قرآن پاک کے انوار و برکات کو داخل فرما دیجیے اور ہمارے جسموں کو اس کے مطابق استعمال کر لیجیے۔ اے مولا کریم آپ ہی کی توفیق سے ہم عمل کر سکتے ہیں، جو آپ نے ہدایت نامہ بھیجا آپ کی بے انتہا مہربانی ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ اے اللہ اس احسان کا شکریہ کسی طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اے پاک پروردگار جس کرم سے آپ نے یہ کیا اسی کرم سے یہ بھی کر دیجئے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری فہموں کو درست کر دیجئے، ہمیں صحیح علم عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نفس شیطان کے بربرانے سے بہکانے سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ جو نفس شیطان کی ماننے والے ہیں ایسے لوگوں کے بہکانے سے ورغلانے سے ہمیں بچا لیجئے۔ کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور جو جس طرح کی حاجت رکھتا ہے آپ علی مبلغ حضور ہیں اپنے کرم سے تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔